أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد، صلوات بھیج رہے ہیں محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ایک دین کا نام ہے، ایک دستور الہی ہے جس کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے واسطے بھیجا. اسلام ایک آئین ہے، ایک قانون ہے. جیسے دنیا کے قانون ہوتے ہیں وہ دنیا کے واسطے ہیں، اور یہ الہی قانون ہے جس پر عمل کرنے کے بعد ہماری زندگی دنیا میں بھی عزت کے ساتھ گزرتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ پیغام ہے، اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے 124,000 انبیاء کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا. جو 124,000 اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو ہمارے درمیان پہنچاتے رہے. اس کے واسطے اللہ نے 124,000 انبیاء کو منتخب کیا، 124,000 دین کے لانے والے تھے، 124,000 دین کے پھیلانے والے تھے، 124,000 اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو، اسلام کو عوام تک، انسانوں تک پہنچا رہے تھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے اور اللہ چاہتا کیا ہے. لیکن یہ 124,000 جو ہمارے درمیان نبی آئے، جو رہبر آئے، جو معصوم آئے، یہ 124,000 دین کے لانے والے تھے. لیکن اس کے بعد سلسلہ نبوت تو تمام ہو گیا، مگر سلسلہ امامت کا آغاز ہوا. نبی دین کا لانے والا ہے اور امام دین کا بچانے والا ہے. اماموں نے دین کو بچایا، نبیوں نے دین کو پھیلایا. عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن میں ارشاد ہوا انبیاء کے واسطے کہ فضلنا بعضہم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یعنی کچھ چھوٹے نبی ہیں، کچھ بڑے نبی ہیں، کچھ العظم ہیں، اور ایک سب کا سردار ہے. ایک سب کا سردار ہے، یعنی یہاں سے وہاں تک 124,000 کی فہرست ہے. 124,000 کی فہرست میں کچھ بڑے نبی ہیں، کچھ العظم ہیں، ایک سب کا سردار ہے. ہر نبی کا مرتبہ برابر نہیں ہے. جو العظم ہیں وہ اور ہیں، جو سب کا سردار ہے اس کی منزلت اور ہے. لیکن اب اس کو میں کیا کروں؟ ایک وہ بول رہا ہے جو اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, ایک وہ بول رہا ہے کہ جس کے واسطے یہ ارشاد ہوا کہ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہم پر سے وحی نہیں نازل ہوتی, جب اس پر وحی آتی ہے تو بولتا ہے. یعنی حضور سرور کائنات قرآن بولا, نبیوں کے لیے بولا, فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, رسول بولے اماموں کے واسطے, کلنا محمد, سب محمد ہیں, سب برابر ہیں. تو عزیزان گرامی, وہ دین کے لانے والے تھے جس میں ہمیں کچھ چھوٹے نظر آئے, کچھ بڑے نظر آئے, وہ دین کے بچانے والے تھے جہاں ہمیں سب برابر نظر آئے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. عزیزوں, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا اور یہ آج چاند رات کی مجلس ہے. اس عشرہ مبارک میں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس عشرہ مبارک میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس میں اہل بیت اور اسلام کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی کہ اہل بیت کون ہیں, اہل بیت اور اسلام. اس لیے کہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے نام پر کھانے اور کمانے والے تو ہمیں بہتیرے نظر آتے ہیں, اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے تو بہتیرے نظر آتے ہیں, اسلام کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والے تو بہتیرے نظر آتے ہیں, اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے تو بہتیرے نظر آتے ہیں, اسلام کے نام پر لشکر جمع کرنے والے تو بہتیرے نظر آئے, اسلام کے نام پر دولت اکٹھا کرنے والے تو بہتیرے ملے. لیکن جب اسلام پر وقت پڑا تو نہ کوئی لشکر والا نظر آیا, نہ کوئی جتھے والا نظر آیا, نہ کوئی حکومت والا نظر آیا, نہ کوئی پیسے والا نظر آیا. اگر نظر آئے تو صرف اہل بیت نظر آئے, اگر ہمیں نظر آئے تو صرف اہل بیت نظر آئے جنہوں نے اسلام کی ہر موقع پر نصرت کی ہے اور اسلام کی ہر موقع پر مدد کی ہے. تو اسلام جس کے واسطے ہمیں اہل بیت ملے, اہل بیت اور اسلام, اہل بیت کون ہیں؟ دیکھیں, 1400 برس سے آج پہلی مجلس میں تھوڑی دیر میں اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو اپنی مختصر کروں گا, اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بات ہوگی. لیکن آج بس ہمارے اور آپ کے درمیان اتنی ہی بات ہو کہ اہل بیت کون ہیں. اس لیے کہ دیکھیے, اسلام میں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو جو لوگ ہم کو نظر آئے انہوں نے اپنے سلسلے کو رسول اللہ سے ملایا, انہوں نے اپنے سلسلے کو سے جوڑا. جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہم کو سب سے بڑا طبقہ نظر آیا وہ صحابہ کرام کا طبقہ تھا. صحابہ تھے جو اپنے کو رسول اللہ سے جوڑتے تھے کہ ہم رسول کے صحابی ہیں, ہم رسول کی بزم میں محفل میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. اور صحابی کی تعریف ہمیں یہ بتائی گئی کہ جو حالت اسلام میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ کی زیارت کرے اور دو رکعت رسول کے پیچھے نماز پڑھے وہ صحابی ہے. جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو حالت اسلام میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اور رسول کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی ہو وہ صحابی ہے. تو جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور رسول دنیا سے تشریف لے جائے تو ہمیں صحابہ کرام نظر آئے جنہوں نے اپنا سلسلہ رسول اللہ سے جوڑا کہ ہم رسول کے صحابی ہیں, رسول کی بزم میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, ہم رسول کے ساتھی ہیں, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم نے رسول کی آواز کو سنا ہے, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم نے زبان رسول سے کلام رسول سنا ہے, احادیث نبوی کو سنا ہے. ایک اصحاب رسول ہیں. اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ہمیں نظر آیا وہ ازواج رسول کا نظر آیا, جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں جن کا سلسلہ بھی رسول اللہ سے آ کے جڑتا ہے, جو ازواج رسول کہلائیں, جو نکاح کے بندھن میں کے ذریعے رسول سے جڑی ہوئی تھیں, رسول کی زوجہ ہیں, رسول کی بیوی ہیں, یہ رسول کی ازواج تھی. یہ دوسرا طبقہ تھا. اور اس کے بعد جو تیسرا طبقہ ہم کو نظر آیا وہ تیسرا طبقہ اہل بیت کا طبقہ تھا. اب آپ غور فرمائیے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی, جو ازواج رسول تھیں وقت وفات رسول ان کی تعداد نو تھی, اور جو اہل بیت رسول تھے رسول کے وقت رحلت ان کی تعداد چار تھی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ان کی تعداد چار تھی. کون؟ علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ چار ہیں. اب عزیزان گرامی ان چار میں ایک رسول کے بھائی اور داماد ہیں, دوسرے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں, تیسرے رسول اللہ کے بڑے نواسے امام حسن ہیں, چوتھے رسول اللہ کے چھوٹے نواسے امام حسین ہیں. یہ چار ہیں. مگر ایک تو بیٹی ہے. اب بیٹی بیٹی ہوتی ہے, اولاد اولاد ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ علی بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں. علی داماد ہیں, حسن و حسین نواسے ہیں. مگر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ علی صحابی ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حسن صحابی ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حسین صحابی ہیں. جبکہ علی بھی صحابی ہیں, حسن بھی صحابی ہیں, حسین بھی صحابی ہیں, مگر ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کے بھائی اور داماد ہیں, یہ رسول کے دونوں نواسے ہیں, یہ تینوں امام ہیں, یہ تینوں رہبر ہیں, یہ تینوں وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر کے آئے. یعنی ہم زبردستی کسی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے, لیکن عالم اسلام میں ایک ہی طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جس طبقے میں لوگ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اہل بیت میں صحابہ بھی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. تو یہ مسئلہ 1400 برس سے بڑا اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے اور کون کون شامل نہیں ہے, کس کو ہم اہل بیت میں مانیں, کس کو ہم اہل بیت میں نہ مانیں. اس لیے کہ آیہ تطہیر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے، آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اہل بیت کا نام لے کے ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب آئیے دوسری آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. رسول کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہے. تو یہ قرابت دار کون ہیں، یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو اب اہل بیت رسول کو بتائے کون؟ کیا کوئی ملا بتائے گا کہ اہل بیت رسول کون ہیں؟ کیا کوئی عالم بتائے گا کہ اہل بیت رسول کون ہیں؟ کیا کوئی مولوی بتائے گا کہ اہل بیت رسول کون ہیں؟ کیا کوئی مفتی بتائے گا کہ اہل بیت رسول کون ہے؟ اہل بیت رسول کون بتائے؟ اس لیے کہ یہ کائنات عالم و آدم کے سب سے بڑے، اللہ کے تو کوئی آل اولاد ہے نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ اس کے بہن ہیں، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کا داماد ہے، نہ اس کے نواسے ہیں، نہ اس کے صحابی ہیں. تو یہاں اللہ کا معاملہ تو نہیں ہے. تو جو کائنات عالم میں سب سے بڑا ہے، توجہ چاہوں گا، جو کائنات عالم میں سب سے بڑا ہے اس کے اہل بیت کا معاملہ ہے. تو اب چھوٹے چھوٹوں کو تو زیب نہیں دیتا کہ بتائے سب سے بڑے کے واسطے، اب بتائے کون؟ یا تو اللہ بتائے کہ اہل بیت رسول کون کون ہیں، یا رسول اللہ خود بتائیں کہ ہمارے اہل بیت میں کون ہے. توجہ چاہوں گا، یا رسول خود بتائیں کہ میرے اہل بیت میں کون ہے، یا اللہ بتائے. اس لیے کہ اس کے بعد اگر کوئی بتانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ نیچے طبقے کا ہو جائے گا، اور نیچے والا اپنے سے بڑے والے کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے، کیسے وہ بتائے گا اپنے سے بڑے کے بارے میں؟ تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے حضور سرور کائنات کی خدمت میں سوال کیا، عرض کیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ اہل بیت میں آپ کے کون کون شامل ہے اور کون کون شامل نہیں ہے، آپ ہی بتائیں ہم کو کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو حضور سرور کائنات نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ اپنے اہل بیت کو بتایا، ایک بار نہیں دو بار اہل بیت کو پہچانوایا، ایک بار مسجد میں، ایک بار گھر میں پہچانوایا، ایک بار میدان میں پہچانوایا، ایک بار زیر کسا پہچانوایا، ایک بار مباہلے میں لا کے پہچانوایا. لیکن دونوں میں کامن بات یہ ہے کہ جو زیر کسا تھے وہی میدان مباہلہ میں تھے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. توجہ چاہوں گا دیدان گرامی، جو زیر کسا ہیں وہی میدان مباہلہ میں ہیں. صرف اشارہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں، واقعہ آپ کو معلوم ہے. جب زیر کسا رسول آئے، بیٹی سے چادر مانگ کے اوڑھ کے لیٹے، بڑا نواسا آیا، اجازت لے کے چادر میں داخل ہوا، چھوٹا نواسا آیا، نانا سے اجازت لے کے چادر میں داخل ہوا، بھائی اور داماد آئے، اجازت لے کے رسول سے چادر میں داخل ہوئے، وہ بیٹی جن سے چادر مانگ کے رسول اوڑھ کے لیٹے تھے, جب وہ بیٹی تشریف لائیں تو وہ بھی اجازت لے کے چادر میں داخل ہو گئیں. اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بی بی رسول کی زوجہ وہ بھی چادر کے قریب آئیں, انہوں نے چادر کا کونا اٹھایا, کونا اٹھا کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ تو رسول اللہ نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں ام سلمہ تم چادر میں نہ آؤ, تم خیر پڑھو مگر چادر کے باہر رکی رہو. رسول نے ان کو چادر کے اندر نہیں بلایا, چادر کے باہر روک دیا کہ چادر کے باہر ٹھہری رہو. چادر کے اندر کون کون آیا؟ چادر میں علی آئے, چادر میں فاطمہ آئیں, چادر میں حسن آئے, چادر میں حسین آئے. جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے ہبت ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں. کون کون؟ جو چادر میں ہیں, علی میرے اہل بیت میں, فاطمہ میرے اہل بیت میں, حسن میرے اہل بیت میں, حسین میرے اہل بیت میں, اس کے علاوہ اہل بیت میں کوئی نہیں ہے. اہل بیت میں کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. بات آگے بڑھتی ہے. یہ تو گھر کی بات تھی اور چادر کی بات تھی. ابھی چند دن گزرے ہیں, 24 تاریخ کو آپ نے جشن منایا, مباہلے کا جشن, عید مباہلہ. رات کو آیت آئی جب نصارہ نجران سے بحث و مباحثہ ہوا, کٹھجتی ہوئی, وہ کسی صورت سے رسول کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھے, بحث کر رہے تھے, حضرت عیسیٰ کو لے کے بحث ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ تو عیسیٰ اللہ ہیں. رسول فرماتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں خدا ہیں. یہ کہتے تھے کہ نہیں خدا کے بندے ہیں, یہ عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں. بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, کسی صورت سے رسول کی بات پر قائل ہی نہیں ہو رہے. تو رسول اللہ نے ان سے ایک بات کہہ دی, دیکھیے آخر میں جب آدمی کسی صورت سے مانتا نہیں ہے تو آخر میں ایک ایسا نقطہ, ایک ایسی بات رکھ دی جاتی ہے کہ یا تو اس کا جواب دو, اور اگر جواب نہیں دے سکتے ہو تو سرنڈر کرو مانو, سرنڈر کرو مانو. جب 3 دن تک کے بحث ہوئی اور وہ قائل ہی نہ ہوئے کہ عیسیٰ اللہ ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو ایک دن رسول اللہ نے آخری دن ان سے کہا کہ ہمیں بھائی تمہارے حضرت عیسیٰ کی ایک بات اچھی نہیں لگتی, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ جلدی سے چونک پڑے, ان کا کون سی بات ایسی ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, کون سی بات ایسی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ تو رسول نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تمہارے عیسیٰ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بھائی عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے. تو جیسے ہی رسول نے کہا کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے تو فوراً وہ سب جتنے بھی عالم تھے, نصارہ نجران تھے, وہ سب ایک زبان ہو کے چیخ پڑے کہ نہیں نہیں, وہ تو عبادت کرتے تھے, وہ تو بہت بڑے عابد تھے, بہت بڑے عبادت گزار تھے, وہ عبادت کرتے تھے. جب ان تمام علماء سے کہلوا لیا کہ عابد تھے, عبادت کرنے والے تھے, عبادت کرتے تھے, تو رسول نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جب خود اللہ تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اب لاؤ اس کا جواب کہ اگر اللہ ہیں تو عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ عبادت نہیں کرتا, اللہ عبادت نہیں کرتا, اللہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ تسبیح نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کی پرستش ہوتی ہے, اللہ عبادت نہیں کرتا. ان کا کہ بھائی خود تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. اب بات یہ آئی کہ رات کو قرآن میں آیت اتری, حضور سرور کائنات پر جبرائیل امین نازل ہوئے, امن حاج کا فی من بعد ما جا کا من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناؤکم ونسانا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. رات کو آیت آئی, ترجمہ سنیے, میرے حبیب باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے یعنی قرآن آ چکا ہے, مفسرین نے لکھا یہاں پہ قرآن, علم سے مراد قرآن ہے, کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے, اگر یہ نصارہ ابھی بھی آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں, اللہ کی سرکار میں آئیں, گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. آپ نے غور نہیں کیا, قرآن کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. اب رات گزری, رات تمام ہوئی, یہ واقعہ مدینے کا ہے. مدینے میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں, مدینے میں ازواج رسول بھی موجود ہیں, مدینے میں علی فاطمہ حسن حسین بھی ہے جو اہل بیت میں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح رسول کس کو لے کے چلیں گے, کون کون رسول کے ساتھ جائے گا, اس لیے کہ یہاں دو معاملے ہیں, جو رسول کا اپنا بھی ہو اور سچا بھی ہو, جو اپنا بھی ہو اور سچا بھی ہو. اب جو رسول مباہلے میں لے کے نکلیں گے, ذرا غور سے پہچان لیجئے گا, یہی رسول کے اپنے بھی ہیں, یہی سچے بھی ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. یہی سچے بھی ہیں, اس لیے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنا ہے تو اب وہی جائے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. اب عزیزان گرامی, رسول چلے, صبح ہوئی, کس شان سے نکلے, ذرا تاریخ میں وہ آپ منظر دیکھ لیجئے, تاریخ کا کیمرہ ہر شے دکھاتا ہے, تاریخ کا کیمرہ ہر شے کی منظر کشی کرتا ہے, تاریخ کا کیمرہ دکھا رہا تھا کہ رسول اس شان سے برآمد ہوئے کہ آغوش میں چھوٹے نواسے کو لیے ہوئے, بڑے نواسے کی انگلی پکڑے ہوئے, ان کے پیچھے سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی, اور ان کے پیچھے مولا کائنات, ان کے پیچھے حضرت علی. یہ منظر تو آپ نے سنا ہوگا, یہ منظر تو آپ نے سنا ہوگا کہ آگے رسول ہیں، بیچ میں فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں، یعنی اس طرح سے یہ قافلہ چلا کہ آگے رسول ہیں، بیچ میں فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں، گویا فاطمہ زہرا عصمت کا وہ ایک آفتاب ہیں کہ جن کے آگے نبوت چل رہی ہے، پیچھے امامت چل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور اب جو میدان میں پہنچے تو نصارہ نجران نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہم تو آج وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ عزیزوں آپ نے غور نہیں کیا نصارہ نجران کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اگر یہ بد دعا کر دیں تو کائنات پر بجلیاں گر جائیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ آج ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب پانچ لوگ گئے ہیں، پانچ میں دو کی صورتیں تو رسول روزانہ ہی نصارہ دیکھتے تھے، رسول سے روزانہ ملاقات ہو رہی تھی، مولا علی کی روزانہ زیارت ہو رہی تھی، مسجد میں رسول سے بھی ملاقات ہوتی تھی، مسجد میں مولا علی سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ تو نصارہ نجران کے لیے، علماء نجران کے لیے یہ دو چہرے اجنبی نہیں تھے، نئے نہیں تھے، یہ چہرے وہ تھے جن کو برابر دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ دو چہرے مائنس کیجئے۔ جناب فاطمہ زہرا پردے میں ہیں، ان کا چہرہ تو نظر آ نہیں رہا ہے، تو اب یہاں پر بھی بی بی بھی اس معاملے میں الگ ہیں کہ فاطمہ زہرا حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو رسول کا چہرہ پہچانا ہوا چہرہ ہے، علی کا چہرہ پہچانا ہوا چہرہ ہے، فاطمہ کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب چہرے کون سے دو بچے؟ تو عزیزان گرامی یہ وہی دو چہرے تھے جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے، الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، ایک حسن کا چہرہ ایک حسین کا چہرہ۔ اگر یہ بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو کائنات میں بجلیاں گر جائیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ عزیزان گرامی کم سے کم نصارہ نجران پہچان رہے تھے کہ یہ بد دعا کر دیں تو کائنات پر بجلیاں گر جائیں۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ حسین نے کربلا میں لاشیں اٹھائیں مگر بد دعا نہ کی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی مباہلے میں بھی رسول جن کو لے کے گئے وہ وہی تھے جو ہمیں قصہ میں نظر آئے، علی فاطمہ حسن حسین۔ تو اب رسول نے ایک بار نہیں دو بار پہچنوا دیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم پہچانتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ رسول نے ایک بار گھر میں پہچنوایا، ایک بار میدان میں پہچنوایا، ایک بار چادر کے اندر پہچنوایا، ایک بار مباہلے میں لا کے پہچنوایا کہ اگر اب بھول جاؤ تو کم سے کم میدان کی بات یاد رکھو کہ میدان میں رسول کس کو لے کر کے آئے ہیں، جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں۔ علی سچے ہیں، فاطمہ سچی ہیں، حسن سچے ہیں، حسین سچے ہیں۔ اب اگر کبھی کسی موقع پر ان سچوں کی گواہی کو کوئی جھٹلا دے، ان سچوں کی گواہی کا انکار کرے، تو سمجھ جانا جو سچوں کی گواہی کا انکار کرے وہ جھوٹا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو عزیزان گرامی یا اہل بیت، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان مجلسوں میں اہل بیت اور اسلام کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج تو بس اتنی ہی بات عرض کرنا تھی کہ اہل بیت میں کون کون ہے. ہم اہل بیت میں علی کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت میں فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو اہل بیت میں نہیں مانتے. اور دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے، ہم پر دباؤ نہ بنائے، ہمیں پریشرائز نہ کرے کہ آپ ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، فلاں کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے. ہمارا معاملہ بالکل آزاد ہے، ہمارا معاملہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. ہم آزاد ہندوستان کے آزاد شہری ہیں، ہم آزاد ہندوستان کے آزاد شہری ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. وہ انگریزوں کا دور غلامی کا ختم ہو گیا جب ہندوستانی انگریزوں کے غلام ہوا کرتے تھے، لیکن نہ ہم نے کل کسی کی غلامی کی، نہ آج کسی کی غلامی کر رہے ہیں. نہ ہم نے کل کسی کی غلامی کی، نہ ہم آج کسی کی غلامی کر رہے ہیں. ہم نے 1400 برس سے ایک ہی گھر پکڑا ہے، ایک ہی در پکڑا ہے. ہم کل بھی علی کے غلام تھے، آج بھی علی کے غلام ہیں. ہم کل بھی حسین کے ماتمدار تھے، آج بھی حسین کے ماتمدار ہیں. ہم اسی بیکس کی یاد منانے کے لیے جمع ہو گئے. عزیزوں، جیسا کہ ابتدا میں نے اعلان کیا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، چاند کی تصدیق ہو چکی، آج چاند رات ہے. یقیناً جب آپ محرم کا چاند دیکھیں گے، یا آپ نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا، تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے ضرور آنسو بہے ہوں گے، آپ نے ضرور گریہ کیا ہوگا، آپ نے ضرور آنسو بہائے ہوں گے. ہاں ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ زینب نے یہ چاند کہاں دیکھا، حسین نے یہ چاند کہاں دیکھا، عباس نے یہ چاند کہاں دیکھا، علی اکبر نے یہ چاند کہاں دیکھا. حسین کا قافلہ راستے میں تھا، جب حسین سرزمین عراق کی جانب آگے بڑھ رہے تھے، حسین کربلا کی طرف آگے جا رہے تھے، کہ ایک مرتبہ جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، تو زینب کی نگاہ جب چاند پر پڑی ہوگی، تو شاید زینب نے چاند دیکھ کے کہا ہوگا، پالنے والے میرے بھیا کو سلامت رکھنا، پالنے والے میرے بھیا کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے، پالنے والے میرے بازو کی طاقت عباس قائم رہے، پالنے والے ہم شکل پیغمبر علی اکبر سلامت رہے. ہاں، محرم کا چاند تو ضرور نکلا، محرم کا چاند تو ضرور فلک پر نمایاں ہوا، مگر اس محرم کے چاند میں کون کون سے چاند ڈوب گئے آپ کو معلوم ہے؟ بنی ہاشم کا چاند دریا کے کنارے ڈوب گیا، ام لیلہ کا چاند سینے پر پرچی کا پھل کھا کے ڈوب گیا، زینب کے چاند میدان میں لڑتے لڑتے ڈوب گئے، امِ لرباب کا چاند گہوارے سے تو نکلا تھا مگر آغوش میں حسین میں آتے آتے ڈوب گیا, اور پھر وہ چاند اس چاند میں ڈوب گیا جس کو فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. ہاں آزاداروں, ہمارے ائمہ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا اور دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے, روتے تھے, صفی عزائے مظلوم بچھتی تھی, مجلس کا اہتمام ہوتا تھا. چنانچہ مشہور معروف واقعہ ہے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا, کہ امام محرم کا چاند دیکھ کے بے انتہا گریہ فرماتے تھے. ہر امام ہر معصوم اس نے محرم کا چاند دیکھ کے گریہ فرمایا اور مجلس ہوئی. چنانچہ تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ لکھتی ہے کہ جناب دیبل خزائی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے بیٹھ کے گریہ فرمانے لگے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, آٹھویں امام کو بھرے گھر کا پرسہ پیش کرتے رہے, آقا تعزیت قبول فرمائیے, مولا بھرے گھر کی تعزیت قبول فرمائیے, مولا پرسہ قبول فرمائیے. امام گریہ فرما رہے تھے, چاہنے والے آنسو بہا رہے تھے, دیبل رو رہے تھے, کہ ایک مرتبہ جب رونے سے افاقہ ہوا تو امام نے دیبل سے کہا, دیبل تم نے ہمارے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا؟ تو دیبل نے کہا, فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جائے اور میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ کہوں؟ تو امام نے فرمایا, مرحبا یا دیبل, مرحبا. دیبل تم ہمارے ناصر ہو, تم ہمارے مددگار ہو. لیجیے پردے کا انتظام ہوا, پردہ آویزہ ہوا, پردے کے پیچھے سیرانیاں جمع ہوئیں, پردے کے باہر دوسری طرف امام موجود ہیں, چاہنے والے موجود ہیں, کرسی لائی گئی, ممبر رکھا گیا. امام نے دیبل کو حکم دیا کہ دیبل ممبر پر جاؤ. دیبل زیب ممبر تھے, امام زیر ممبر تھے. دیبل نے مرثیہ شروع کیا, دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے, امام گریہ فرما رہے تھے, چاہنے والے رو رہے تھے, پردے کے پیچھے سے بیویوں کے گریے کی آوازیں آ رہی تھیں. دیبل کا مرثیہ تھا کہ بی بی فاطمہ, اے خیر خلق کی بیٹی, آئیے تشریف لائیے, آ کے دیکھیے آسمان عصمت کے ستارے کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں. کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے, کوئی مدینے میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے. بی بی آئیے. دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے, مرثیہ تمام ہوا تو امام نے دیبل سے کہا, دیبل اس مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ میری طرف سے کر لو. دیبل نے ہاتھ جوڑے, فرمایا, فرزند رسول حکم, کون سا شعر ہے؟ تو امام نے کہا, دیبل میری طرف سے یہ شعر کا اضافہ کر دو کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے, کوئی بقی میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے, اور کوئی ان سب سے دور سرزمین طوس پر سو رہا ہے, سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے. لیجے لیجے. دیبل نے پڑھ تو دیا وہ شعر مگر ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی, فرزند رسول میں آپ کے گھر کا پرانا مداح ہوں, پرانا خادم ہوں. آقا مجھے نہیں معلوم کہ طوس کی زمین پر کون سے بزرگ آپ کے آرام کر رہے ہیں. تو امام نے جواب دیا, دیبل تم صحیح کہتے ہو, طوس کی زمین پر میری قبر بنے گی, طوس کی زمین پر میں دفن کیا جاؤں گا. لیجے لیجے. غضب یہ ہو گیا کہ دیبل نے اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیا, پردہ الٹ کے کنیز باہر نکلی, اے دیبل اب دوبارہ نہ پڑھنا, امام رضا کی بہن کو غش آ گیا. میں کہوں گا امام رضا کی بہن معصومہ قم, آپ بھائی کی مصیبت کا ایک شعر نہ برداشت کر سکیں, کربلا میں آئیے, زینب کے سامنے بھرا گھر لٹ رہا ہے, ہائے زینب کیا کرے. وا حسینہ وا مظلومہ کی صدائے.